بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، قابل احترام بزرگوں، ہمارا خالق اور مالک تو اللہ تعالی ہے، اسی نے ہمارے بدن اور روح کو بنایا. بدن اور روح کی جتنی ضرورتیں ہیں، ہر قسم کی ضرورتوں کو اللہ ہی نے پیدا کیا ہے. بدن کو بنایا، بدن کی ضرورتیں بنائی، روح کو بنایا، روح کی ضرورتیں بنائی. بدن کی جتنی ضرورتیں ہیں، آسمان اور زمین کے درمیان اللہ تعالی نے رکھ دی ہیں، اور ہماری روحانی جتنی ضرورتیں ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے اتاری. ہمارے جسم کا، ہمارے روح کا، ہمارے مال کا مالک صرف اللہ ہی ہے، ہم اس کے مالک نہیں ہیں. اسی لیے عبادات کی مختلف قسم ہے، ایک جان کی عبادت ہے، ایک مال کی عبادت ہے. ایک وہ عبادت ہے جس میں انسان کی جان لگتی ہے، ایک وہ عبادت ہے جس میں انسان کا مال لگتا ہے، ایک وہ عبادت ہے جس میں انسان کی جان بھی لگتی ہے اور مال بھی لگتا ہے. جیسے حج ہے، جان اور مال دونوں استعمال ہوتے ہیں. زکوٰۃ ہے، اس میں صرف مال استعمال ہوتا ہے. روزہ ہے، اس میں صرف انسان کی جان استعمال ہوتی ہے. جانی عبادتیں، مالی عبادتیں. اب مالی عبادات کیا ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں ہمیں عطا فرمائی، ان نعمتوں میں اللہ کا، اللہ کے دین کا اور اللہ کے غریب بندوں کا کیا حق ہے، اس حق کو نکالنا ہے. یہ مال کی عبادت ہے. مالی عبادت سے مقصود، مالی عبادت سے کیا چاہا جا رہا ہے کہ امیر اور غریب کے درمیان ایک نزدیکی اور ایک تقرب پیدا ہو جائے. جو فاصلے ہیں دونوں طبقوں میں، ان طبقوں کے درمیان وہ فاصلے ختم ہو جائیں اور دونوں ایک دوسرے سے قریب ہو جائیں. امیر تھوڑا سا نیچے اتر جائے، غریب تھوڑا سا اوپر آ جائے. نعم الامیر علی باب الفقیر، بئس الفقیر علی باب الامیر. بہترین مالدار وہ ہے جو فقیر کے دروازے پر جا کے زکات دے، اور بدترین فقیر وہ ہے جو مالدار کے دروازے پر کھڑے رہے. شریعت نے توازن قائم کیا ہے. شریعت نے اس بات کا بھی حکم نہیں دیا کہ دونوں میں مساوت ہو، برابری ہو. امیر جو کھائے وہ غریب کھائے، امیر جو پہنے وہ غریب پہنے، یہ مساوات ہے، اس کو بھی شریعت نے پسند نہیں کیا، بلکہ یہ تو فطرت کے خلاف ہے. نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات لیتخذ بعضهم بعضا سخریا ورحمت ربک خیر مما یجمعون. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے انسانی زندگی کے اندر جو معیشت کی جو تقسیم کی ہے، کسی کو امیر، کسی کو غریب، کسی کو بڑا، کسی کو نیچا جو بنایا ہے، یہ ہم نے ایک دوسرے کے تعاون کے لیے بنایا ہے. ایک دوسرے کے کام آ جائیں، ایک دوسرے کی خدمت کر سکیں. اگر سب برابر ہوتے تو ایک دوسرے کا تعاون کیسے ہوتا؟ لہذا مالی عبادات سے مقصود کہ دونوں طبقوں میں جوڑ پیدا ہو. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بڑے پیارے پیارے انداز سے مالی عبادات کا مطالبہ کیا ہے. وَأَنفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُم مُسْتَخْلَفِينَ فِيهِ وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ. اے میرے بندو، ان چیزوں میں سے دو جو ہم نے تمہیں دیا ہے. مطالبہ دیکھیں کتنا پیار سے کر رہے ہیں. اس مال میں سے دو جو مال ہم نے وقتی طور پہ تمہیں نائب بنایا ہے اس مال کا. ہاں یہ نعمتیں ہم نے تمہیں دی ہیں. یہ کہاں سے آئی تمہارے پاس؟ تمہارا تو کوئی کمال نہیں. اگر انسان سے یہ کہتے کہ جو تم نے کمایا اس میں سے دو تو بڑی تکلیف ہوتی انسان. میں کماؤں صبح سے شام تک اور پھر میں کسی اور کو لے جا کر دوں؟ بڑا ہی اس کے نفس پہ بڑا بار پڑتا. لیکن کہنے کیا پیارے عنوان سے کہہ رہے ہیں جو ہم نے تمہیں نعمتیں دی ہیں اس میں سے دو. اس میں سے اللہ کے بندوں کا حق ہے، اللہ کے دین کا حق ہے. یہ مطالبہ قارون سے ہوا تھا. احسن کما احسن اللہ علیہ، موسیٰ علیہ السلام نے قارون سے کہا اللہ کے بندوں پر احسان کر جیسا کہ اللہ نے تجھ پر احسان کیا ہے. تو اس نے کیا کہا جواب میں؟ قال انما اوتیتہ علی علم عندی، یہ جو مال میرے پاس ہے یہ تو میں نے اپنے کمال اور اپنے عقل سے کمایا ہے، کیسے میں دوں؟ اولم یعلم ان اللہ، اللہ تعالیٰ بڑے جلال میں اس سے پوچھ رہے ہیں کیا وہ نہیں جانتا اس بات کو کہ اس سے پہلے کتنے بڑے طاقت والے، مال والے، قوت والے سب برباد ہو گئے؟ اگر وہ مال کو روکنے پر قادر ہوتے تو روکتے. وہ کیا مال کو روکتے، خود اپنے آپ کو نہ روک سکے. ایک عذاب ہمارا آیا، سب مال چھوڑے اور وہی دنیا سے چلے گئے. یہ حماقت تھی اس قارون کی جو اس نے کہا تھا کہ یہ میں نے اپنے کمال سے اور اپنی عقل سے کمایا ہے، اپنی تدبیر سے میں کما رہا ہوں. دینے والا تو اللہ ہے. انسان دکان کھول کے بیٹھتا ہے، اپنی فیکٹری کھول کے بیٹھتا ہے، گاہک کس کے حکم سے آتے ہیں؟ اللہ کے حکم سے آتے ہیں. انسان اپنی تدبیر سے نہیں کما رہا، انسان اپنی چالاکی سے نہیں کما رہا، اللہ تبارک و تعالیٰ گاہک اس کے پاس بھیجتے ہیں. جب بندے کی نیتیں اور اس کا یقین صحیح ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی مددیں فرماتے ہیں، جب بندے کا یقین غلط ہوتا ہے اللہ تعالیٰ وہی چیزوں کو مخالف کھڑا کر دیتے ہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشہور واقعہ ہے، بیٹھے ہوئے تھے، ایک سائل آیا فقیر اور اس نے سوال کیا تو آپ نے 6 درہم اس کو دے دیے بچے سے منگا کر، 6 درہم. وہ چلا گیا. اتنے میں ایک صاحب آئے گھوڑا لے کر، انہوں نے کہا حضرت آپ اس کو خریدنا چاہتے ہیں؟ کہا ہاں میں خریدنا چاہتا ہوں. قیمت کیا ہے؟ اس کی قیمت 140 درہم ہے. ٹھیک ہے، پسند آ گیا، خرید لیا، چلے گئے وہ صاحب، قیمت بعد میں دیں گے. تھوڑی دیر گزری تھی، ایک اور صاحب آئے اور انہوں نے ابھی تھوڑی دیر ہی کہا اس کو ہمیں، یہ گھوڑا ہمیں پسند آ گیا، آپ ہمیں بیچنا چاہتے ہیں؟ ہاں بھائی بیچنا تو چاہوں گا، لینا کتنے میں لینا چاہتے ہو؟ کہا 200 میں لینا چاہتا ہوں. ٹھیک ہے، معاملہ طے ہو گیا. انہوں نے نقد کیش 200 درہم دے دیے اور چلے گئے. اور اس آدمی کو آپ نے بلایا اور بلا کر اس کی 140 اس کو حوالے کیے، 60 درہم اپنے گھر لے کر گئے. حضرت فاطمہ نے سوال کیا یہ 60 کہاں سے آ گئے؟ آپ نے فرمایا ھذا ما وعدنا اللہ ورسولہ، یہ 60 اللہ اور اس کے رسول کا وعدہ ہے. کیا وعدہ ہے؟ من جاء بالحسنتی فلہ عشر امثالہا، جو ایک دے گا ہم اسے 10 دیں گے. 6 دیے تھے، اللہ نے 60 دے دیے. کہ گاہک کس کے حکم سے آتے ہیں؟ اللہ لاتے ہیں. تدبیروں سے انسان کماتا نہیں ہے، اپنی چالاکیوں سے، اپنی تدبیر سے. عقل روزی کی بنیاد اگر عقل پر ہوتی تو ساری دنیا کے بے وقوف بھوکے ہوتے. لیکن ہمارا اور آپ کا مشاہدہ ہے بڑے بڑے عہدوں میں یہی حضرات تشریف فرمائیں عام طور پر. یہ اللہ کی حکمت ہے، کسی کو عقل دی، کسی کو علم دیا، کسی کو روزی دی. ہم اس کی تقسیم پر راضی ہونا چاہیے، ہم اس کی تقسیم پر راضی ہونا چاہیے. رضینا، حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رضینا قسمت الجبار فینا لنا علم وللجهال مات، فإن المال يفنى عن قريب وإن المال يبقى وإن العلم يبقى لا يزال. میں راضی ہوں اس بات پر میرے اللہ کی اس تقسیم پر کہ اللہ نے مجھے ایمان اور علم کی دولت عطا فرمائی اور نادانوں کو اللہ نے دنیا کی عیش و عشرت دے دی. اس لیے کہ جو علم اور جو ایمان ملا ہے وہ ہمیشہ رہنے والا ہے اور مال کبھی باقی نہیں رہنے والا, فنا ہونے والا ہے. ایک بزرگ آ رہے تھے راستے میں, فقر و فاقے کا عالم تھا. شہر کا دروازہ جو دن جو مین دروازہ تھا وہ بالکل دن دھاڑے بند تھا. انہوں نے پوچھا تعجب سے, کیا بات ہے, سپاہیوں سے دروازہ کیوں بند ہو رہا ہے؟ کہنے لگے بادشاہ سلامت کا باز اڑ گیا ہے, کہیں وہ باہر نہ جائے اس لیے ہم نے دروازہ بند کر دیا. ہنسی آ گئی ان کو, باز کو جانے کے لیے دروازے کی کیا ضرورت, وہ تو اڑ کے جائے گا. اور ناز میں آ کر کہا انہوں نے, عجیب بات ہے, اس بے وقوف کو بادشاہت مل گئی اور یہاں علم ہے, عقل ہے, جوتیاں ترخاتے پھر رہے ہیں. فوراً الہام ہوا, کیا اس تقسیم پر راضی نہیں تو تبدیلی پر راضی ہو جاؤ. اس بادشاہ کی بادشاہت اور اس کی بے وقوفی تمہیں دے دیں اور اس کا تمہارا علم اور تمہاری حکمت اور عقل اس کو دے دیں. فوراً سجدے میں گر گئے, اللہ نہیں ہم اس تقسیم پر راضی ہیں. یہ ایمان کی سب سے اہم صفت, والرضا بمر القضاء, اللہ کے فیصلے پہ راضی ہونا, یہ سب سے بڑی صفت ہے کہ اس کی تقسیم پر بندہ راضی. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ مالی عبادات, کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو دو بڑے زبردست سرمائے عطا فرمائے, ایک جان اور ایک مال. یہ دو بڑی زبردست سرمائے اور پونجیاں ہیں انسان کے پاس, اور انسان اس کا مالک نہیں ہے. عام طور پر انسان اس کو اپنی ملکیت سمجھتا ہے کہ میں اپنی جان اور مال کا میں مالک ہوں. نہیں, دے کر اللہ نے اس کو خرید لیا. ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ, جنت کے بدلے تمہاری جان کو بھی لے لیا, تمہارے مال کو بھی ہم نے خرید لیا. جو چیز ہم نے بیچ دی ہے اس پر ہمارا اختیار نہیں ہے. کوئی چیز ہم بیچ دیں کسی کو تو اس پر ہم اپنا حق جتا نہیں سکتے. اس پر ہم اپنا حق کیسے جتائیں؟ ہم نے اپنی جان کو, اپنے مال کو اللہ کے لیے دے دیا ہے تو اس کے استعمال میں ہم آزاد نہیں ہیں بلکہ پابند ہیں. اپنے مال کے استعمال میں ہم پابند ہیں اس لیے کہ وہ بک چکا ہے. اسی لیے دوستو اس کی ترتیب کو ہم سمجھنا ہے کہ مال کی نعمت جو اللہ نے ہمیں عطا فرمائی اس کی استعمال کی ترتیب کیا ہے, اس لیے کہ ہم اس کے استعمال میں آزاد نہیں ہیں, پابند ہیں. اس کے لیے ایک بات بنیادی طور پہ آپ حضرات کو کہوں کہ انسان کے اندر اللہ تعالی نے چار نسبتیں رکھی ہیں, چار بنیادی نسبتیں. ایک نسبت عام جانداروں کی نسبت ہے, دوسری نسبت فرشتوں والی نسبت ہے, تیسری نسبت اللہ کا خلیفہ ہونے کی نسبت ہے, چوتھی نسبت اللہ کے نبی کا امتی ہونے کی نسبت ہے. ہر مسلمان کے اندر یہ چار نسبتیں, چار نسبتیں. کہ عام جانداروں کی نسبت بھی حیوانوں کی نسبت ہے ہمارے اندر, کہ حیوانوں کو بھوک لگتی ہے ہمیں بھی لگتی ہے, وہ کھاتے ہیں ہم بھی کھاتے ہیں, انہیں پیاس لگتی ہے تو پانی پیتے ہیں ہمیں بھی پیاس لگتی ہے تو پانی پیتے ہیں, ہمیں بھی تقاضے پیدا ہوتے ہیں اپنی ضرورتیں پوری کرتے ہیں. یہ عام حیوانوں کی یہ نسبت ہے. دوسری نسبت فرشتوں کی نسبت, فرشتے صرف اور صرف عبادت کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے اندر وہ نسبت بھی رکھی کہ انسان بھی عبادت کرتا ہے. اور تیسری نسبت کہ دنیا میں انسان اللہ کا خلیفہ بن کے آیا, انی جاعل فی الارض خلیفہ, ہم نے اس انسان کو دنیا میں نائب بنا کے بھیجا ہے. یہ انسان بھوکوں کو کھانا کھلاتا ہے, کیوں؟ یہ رزاق کا خلیفہ ہے. یہ انسان دنیا میں غلطیوں کو معاف کرتا ہے, کیوں؟ یہ معاف کرنے والے کا خلیفہ ہے زمین میں. انسان دوسروں کے عیوب کو دیکھ کر ان پر پردہ ڈالتا ہے, کیوں؟ یہ ستار کا خلیفہ ہے. انسان ایک دوسرے پر رحم اور کرم کرتا ہے اس لیے کہ رحمان اور رحیم اور کریم کا خلیفہ ہے دنیا میں. یہ نسبتیں میرے اور آپ کے اندر ہیں. چوتھی نسبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری امتی ہونے کی نسبت, آپ آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا، تو یہ نسبت میرے اور آپ کے اندر ہے، اس نسبت کی بنیاد پر اللہ کے کلمے کو دنیا میں زندہ کرنا یہ میری اور آپ کی ذمہ داری ہے۔ یہ چار نسبتیں ہمارے اندر ہیں، اور اللہ نے جو نعمت ہمیں عطا فرمائی یہ نعمت ان چاروں نسبت پر لگے گی۔ یہ جو ہماری جان ہے، یہ جو ہمیں مال ملا ہے، یہ ہماری جان اور ہمارا مال یہ چاروں نسبتوں پر لگیں گی۔ کیسے لگیں گی، کس نسبت پر کتنا لگے گی، یہ ترتیب الگ ہے۔ ہمیں بھی ضرورتیں ہیں، ہماری جان مال ہماری ضرورت پر لگے گی، ہماری جان اور مال اللہ کی عبادات پر لگے گی، زکات پر، حج پر، نماز پر، روزے پر، اور ہماری اللہ کی طرف سے جو نعمتیں دی گئیں یہ نعمتیں اللہ کے بندوں، ضرورت مندوں پر لگیں گی، غریبوں پر، محتاجوں پر، یتیموں پر لگیں گی۔ اور چوتھی نسبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونے کی نسبت پر، کہ میری نعمت اللہ کی طرف سے جو نعمتیں ملی ہیں یہ نعمت اللہ کے دین کو بلند کرنے پر لگے گی۔ اب یہ ہمارا مال چاروں نسبتوں پر کیسے لگے گا؟ سب سے پہلا درجہ کیا ہے، ہمیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہمیں رہبری لینی ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مال کا سب سے پہلا اور سب سے بڑا جو مصرف بتایا، خرچ کرنے کا جو موقع اور محل بتایا، وہ کیا ہے؟ وہ ہے جو نبی نے بتایا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خرچ کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اور آپ کے صحابہ کا اور آپ کی بیویوں کا اور آپ کے خاندان والوں کا اور گھر والوں کا سب سے زیادہ مال اللہ کے دین کی اشاعت پر اور اللہ کے کلمے پر لگا۔ یہ پوری سیرت ہے، اس پر اتنا زیادہ کسی اور پر نہیں لگا جتنا صرف اور صرف اللہ کے کلمے کے بلند ہونے پر لگا، اور اتنا لگا جس کے نتیجے میں گھروں میں چولہے ٹھنڈے پڑ گئے اور ان کے گھروں میں فاقے آ گئے، ان کے پیٹوں پر پتھر آ گئے۔ یہ بہت بڑی ایک تاریخ ہے، آپ حضرات سنتے ہیں۔ اور اتنا لگایا کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پورا سمیٹ کر لا کے رکھ دیے اور تاج کا کپڑا انہوں نے پہن لیا، جبرائیل امین اسی لباس میں آ کر اللہ کا سلام انہیں پہنچایا، اراذن انت عنی یا ابا بکر ام صاحب، ابو بکر سب کچھ اللہ کے دین پر تم نے لگایا، اس پر تم اللہ سے راضی ہو یا ناراض؟ یہ اللہ سوال کر رہے ہیں۔ وجد میں آ گئے اور کہنے لگے میں اللہ سے راضی ہوں۔ حضرت خدیجہ نے سب سے زیادہ لگایا، وواصفنی بمالها اذ حرمنی الناس، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے پوری دنیا مجھے انکار کر رہی تھی، یہ خدیجہ اپنا مال مجھ پہ لگا رہی تھی رضی اللہ تعالی عنہ، اور کنگال نہیں ہوئے۔ اللہ کے کلمے پر جب کسی کا مال لگتا ہے، اللہ کے دین کی اشاعت پر جب کسی کا مال لگتا ہے، اللہ برکتوں کے راستے سے اسے دنیا میں دیتے ہیں اور آخرت میں اجر کے راستے سے دیتے ہیں۔ یہ اصول ہے اللہ کا، وما انفقتم من شیء فهو یخلفه۔ دنیا میں برکت، مسجد نبوی کی تعمیر ہو رہی تھی ترکوں کے زمانے میں، مسجد نبوی جو وسیع ہوئی ترکوں کے زمانے میں، انہوں نے اعلان کیا تھا کہ جو بھی مسجد نبوی کی تعمیر میں ہاتھ بھی لگا دے اس کو ایک دن کی مزدوری دی جائے گی۔ عورتیں دودھ پیتے بچوں کو لے کر آتے اور بچوں کا ہاتھ اس تعمیر میں لگاتے اور دن بھر کی مزدوری لے کر جاتے۔ یہ انسان کے کرم کا یہ حال ہے، تو اللہ کے کرم کا کیا کہنا؟ اللہ کے کلمے پر جب کسی کا مال لگتا ہے، اللہ کے دین کی اشاعت پر جب کسی کا مال لگتا ہے، وہ کیسے کنگال ہوگا؟ حضرت صہیب رومی سب کچھ لگا دیا، مسجد قباء میں پہنچے لگا کر، اللہ کی طرف سے ان کی شان میں آیتیں نازل ہو رہی ہیں، وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ، ایسے کچھ بندے ہیں اپنی سب کچھ لگا دیتے ہیں اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اور اللہ بھی ایسے بندوں پہ بڑے مہربان ہیں جو اللہ پر یقین کر کے اللہ کے کلمے کی بنیاد پر لگاتا ہے اللہ انہیں کبھی کنگال نہیں بناتے بلکہ دنیا میں برکتوں کے راستے سے دے دیتے ہیں. اتنا دیا حضرت صہیب کو کہ حضرت عمر کہنے لگے صہیب تم تو بہت اسراف کرتے ہو. حضرت صہیب نے فرمایا خیر کے کاموں میں اسراف کوئی نہیں ہے. تو سب سے پہلا مصرف میرے اور آپ کے مال کے استعمال ہونے کا اللہ کے کلمے کی اشاعت اور اللہ کے دین کی اشاعت ہے. دوسرے نمبر پر فرشتوں والی نسبت میرے اور آپ کے اندر ہے. عبادات پر میرا مال سب سے زیادہ لگے, سب سے زیادہ نماز قائم ہو, زکوٰۃ, حج, یہ عبادات ہیں. نماز کیا مطلب؟ نماز سے متعلق جتنی چیزیں, مسجدیں آباد, سب سے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 10 دینار میں مسجد نبوی کی زمین جو آج ہے نا اس کو 10 دینار میں خریدا. حضرت ابو بکر نے اپنے جیب سے وہ پیسہ ادا کیا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر تم نے وہ کام کیا ہے جس پر اللہ تمہیں ہمیشہ ہمیشہ تمہاری قبر پہ رحمت برساتے رہیں گے. ہمارا مال کا استعمال ہونے کا دوسرا مصرف عبادات پر ہے. دینی ادارے, دینی درسگاہیں اور اللہ کے گھر, یہ نہیں کہ کھڑے ہو جائیں اور کھڑے ہو کے کہیں کہ اللہ کے گھر کے لیے ضرورت ہے ہمیں پیسہ دو. کتنی بڑی بات ہے کہ ہمارے گھر میں کوئی ضرورت ہو تو ہم اس ضرورت کو کیسے پورا کریں. اللہ کے گھر کی ضرورت کو سوچنا اور سمجھنا اور اس ضرورت کو خود اپنی ضرورت سمجھ کے اپنا مال لگانا یہ ہر مسلمان کی دوسری ذمہ داری ہے. تو سب سے دوسرے نمبر پر مال کے استعمال ہونے کا مصرف عبادات پر لگے, اور تیسرے نمبر پر مال کا خرچ ہونے کا اور اس کے استعمال ہونے کا مصرف اللہ کا خلیفہ ہونے کی نسبت میرے اور آپ کے اندر ہے. اس نسبت پر اللہ کے جو غریب بندے, محتاج, ضرورت مند, یتیم, مخلوق الحال کتنے ہمارے معاشرے میں رہتے ہیں, ان کو ڈھونڈنا اور اپنی ضرورتوں پر ان کی ضرورت کو ترجیح دیتے ہوئے خرچ کرنا یہ دوسرا مصرف ہے. یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ, ان کی شان میں نازل ہوا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی ضرورتوں کو دباتے ہیں اور اپنی ضرورت پر دوسروں کی ضرورت کو دے کر یہ مہمان آئے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی مہمان نوازی کے لیے اپنے گھر میں اطلاع بھیجی کہ کچھ ہے تو دے دو. ہر گھر سے اطلاع آئی کہ سوائے پانی کے کچھ نہیں ہے. ایک انصاری کھڑے ہوئے, میں لے جاؤں گا انہیں, سبحان اللہ, اور انہیں لے گئے. گھر میں بیوی ہے, لے جا کے کہا کہ مہمان رسول کو لایا ہوں. کہنے لگی کو بڑی خوشی کی بات ہے, بچوں کو صرف تھوڑا سا کھانا باقی رہ گیا جو بچے کھا سکتے ہیں. مزہ اس وقت آئے گا جب کہ بیوی کا بھی ذہن بنا ہوا ہو. زندگی میں جب مسجد کی باتیں جب گھروں میں لے جاتے ہیں تو گھر کی عورت جب قبول کرتی ہے تو جب زندگی میں مزہ آئے. ہاں, اسی لیے مسجد کی باتیں گھروں میں لے جانا, اگر مسجد کی باتیں گھروں میں نہیں لے جائیں گے تو گھر کی باتیں مسجد میں آئیں گی. مسجد کی باتیں ہمارے کاروبار میں لے جائیں, اگر مسجد کی باتیں ہمارے شعبوں میں نہیں جائیں گی تو باہر کی باتیں ہمارے بازار کی باتیں آئیں گی. یہاں کے اعمال ہمارے زندگی کے شعبوں میں اگر نہیں جائیں گے تو باہر کی دنیا کی باتیں, غیبت مسجد میں ہوگی, جھوٹ مسجد میں ہوگی, گروپ گروپ جمع کر کے بیٹھ کے غیبتیں شروع ہوں گی. کیوں؟ اس لیے کہ یہاں سے کچھ نہیں جا رہا تو وہاں سے آ رہا ہے, یا تو اجالا ہوگا یا تو اندھیرا ہوگا, جو غالب ہوگا وہ کام کر کے رہے گا. لے گئے اس بات کو, بیوی نے قبول کیا, بڑی اچھی بات ہے, مختصر سا کھانا ہے, بچوں کو سلا دیں گے اور مہمان کو کھلا دیں گے. وہ عمل کیا رات, اللہ تعالیٰ اللہ کے سوا کوئی اس عمل کو نہیں دیکھا. وحی کے ذریعے ان کے اس عمل کی گواہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی. بتایا کس نے یہ عمل کیا, کوئی کھڑے نہیں ہوئے. آخر میں کھڑے ہوئے کہا وحی کے ذریعے تمہارے عمل کی گواہی ہوئی ہے. وہ جو سری, جو ایک سری, وہ جو سری کا واقعہ حدیث میں ہے, ایک سری غریب اس کے گھر میں جو آئی اور اس نے ضرورت سمجھی کہ میرے پاس تو ایک دن کا فاقہ ہے، میرے پڑوسی کے ہاں دو دن کا فاقہ ہے، چلو ایک سری ہے، اور انہوں نے یہ سوچا میرے ہاں دو بچے فاقے سے ہیں، اس کے ہاں تین بچے فاقے سے ہیں، سات گھروں میں وہ ایک سری چکر لگاتے لگاتے پہلے والے کے پاس پہنچ گئی، لیکن کسی نے سری نہیں کھائی. یہ ایثار، یہ ہمدردی کی مثالیں، یہ ہے تیسرے نمبر پر کہ میرا مال اللہ کا خلیفہ ہونے کی نسبت پر اپنی ضرورتوں کو کم کرتے ہوئے ہم انسانوں کی ضرورت کو سوچ کر اس پر لگانا. یہ بات صرف مالداروں سے نہیں ہے، یہ جو سری جو گھومی نا سارے غریب تھے، اس میں کوئی مالدار نہیں تھا. عام طور پہ ذہن کیا ہے کہ جب خرچ کی بات آتی ہے تو سارے ہم سمجھتے ہیں یہ تو مالداروں کے لیے کہا جا رہا ہے. نہیں نہیں، یہ تو ہم سب کی ضرورت. یہ جو سری بکرے کی سارے گھروں میں جو چکر لگائی، یہ کوئی ان میں مالدار نہیں تھا، سب غریب تھے، سب غریبوں کے گھر میں چکر. تو تیسرے نمبر پر اللہ کا خلیفہ ہونے کی نسبت پر میرا اور آپ کا مال سب سے زیادہ لوگوں کی ضرورت پر لگے. اور چوتھی بات جو اصل بات ہے، چوتھے نمبر پر مال کا جو سب سے آخری مصرف، آخری درجہ، وہ میری اور آپ کی ذاتی زندگی پر لگے، میرے اور آپ کی ذاتی ضروریات پر لگے. ذاتی ضرورتیں کیا ہیں؟ کھانا ہے، کپڑا ہے، مکان ہے، سواری ہے، اور بیوی بچے ہیں، یہ سارے انسانی ضروریات ہیں. اس پر خرچ کرنا جائز نہیں، بلکہ حکم ہے اس پر خرچ کرنا. لیکن یہ جو تین باتیں اوپر کی جو میں نے بتائی ہیں، ان میں خرچ کرنے کی کوئی حد نہیں ہے. حوصلہ اللہ نے دیا ہے تو ابو بکر صدیق کی طرح خرچ کریں، حوصلہ اللہ نے دیا ہے تو حضرت عمر کی طرح خرچ کریں، حوصلہ اللہ نے دیا ہے تو مدینے کے انصار کی طرح خرچ کریں. کہ پوری آمدنی کے تین حصے بناتے تھے، ایک حصہ اپنے گھر کی ضرورت کے لیے، ایک حصہ کاروبار کے لیے، ایک حصہ پھر اللہ کے دین کے لیے لگا. اللہ اگر کسی کو حوصلہ دیا ہے کم سے کم اپنی ماہانہ آمدنی کے تین حصے بنائے، ایک حصہ تو اپنی ضرورت، ایک حصہ اللہ کے بندوں کی ضرورت، اور ایک حصہ پھر اس کو مال کو جو ہے تجارت پر لگائیں. یہ مدینے کے انصار کی یہ معیشت کا نظام تھا. چوتھے نمبر پر، آخری نمبر پر یہ جو بات ہے نا، اس میں پابندی ہے، اس کے خرچ میں پابندی ہے. کلو وشربو ولا تصرفو، کلو کھاؤ اور پیو لیکن اسراف مت کرو. یہ اپنی ذاتی ضروریات پر، یہ ترتیب آج الٹ گئی، اللہ معاف فرمائے، نچلے کا اوپر آ گیا اور اوپر کا درجہ نیچے آ گیا. ضروریات زندگیاں جو تھی وہ ہماری مقصد بن چکی، اور حیثیت ہم نے اپنی بھلا دی کہ میں نبی کا نائب، میں نبی کا نمائندہ دنیا میں ہوں. نہیں، ترتیب ہم نے بدل کر بہت بڑا ظلم کیا ہے اپنے مال پر. کتنی مال کی برکتیں اللہ کی طرف سے آنے والی تھی، ہم نے ترتیب بدل کر اس برکتوں کو رکاوٹ ہم خود بنے ہوئے. ہمارے مال میں جو کلمے کا حق ہے، جو اللہ کے دین کی اشاعت کا حق ہے، جو اللہ کے غریب بندوں کا حق ہے، ہماری خواہشات اس پر قبضہ جمائے ہوئے ہیں. اتنی غیر ضروری حاجتیں ہم نے بڑھا دی کہ اللہ کے کلمے کا حق ہماری خواہشات کھا رہی ہیں، ہماری ناجائز ضرورتیں اللہ کے دین کی اشاعت کو کھا رہے ہیں اس حق کو، جس کی وجہ سے خود مال والا اللہ کی طرف سے جو مال آنے آ رہا ہے اس برکتوں سے وہ محروم ہے. دعا فرمائے اللہ تعالیٰ امت کو شعور دے دے، افسوس کے شعور بھی جاتا رہا. ایک وقت تھا کہ شعور تھا، کتنا اسراف، کتنا اسراف. تھوڑی سی وسعت انسان میں آ جاتی ہے، انسان جب مصرف بن جاتا ہے، جا بجا خرچ کرنے لگتا ہے. تھوڑی سی وسعت کیا آ گئی. خاص طور پر ایک بات آپ حضرات کی خدمت میں عرض کروں، خاص طور پر اس نعمت کی ناقدری پر، اللہ کچھ اللہ کے غضب کو، جو اللہ کا غضب جو آتا ہے وہ سب سے زیادہ اس نعمت کی ناقدری پر ہے جو کھانا ہے. ہاں، کھانا ہے، اس کی ناقدری پر اللہ کو جو غضب آتا ہے, دعوتوں میں, مسجدوں میں, مرکزوں میں, دینی اداروں میں جو کھانے کے ساتھ جو ناقدری ہوتی ہے, دیکھ کر روح کانپ جاتی ہے کہ جو اللہ پیٹ بھر رہا ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ اس ناقدری کی بنیاد پر اللہ ہمیں پھوکا کر دے. اس کے پھوکا کرنے کے بھی عجیب عجیب انداز ہیں, خوب دے کر بھی پھوکا کر دے, پھلکے کا چھلکا کھلا دے ڈاکٹر کے مشورے سے, دال کا پانی پلا دے ڈاکٹر کے مشورے سے, جو فقر کی بیماری میں مبتلا کر دے, کھاتا رہے پیٹ کی نہ بھرے, پیتا رہے استسقاء کی بیماری آ جائے اس کی پیاس ہی نہ بجھے, دھوکے میں نہ رہے ہم کہ کھانا پیٹ بھرنے والا ہے, کھانا پیٹ نہیں بھرتا, اللہ کا حکم پیٹ بھرتا ہے. اگر اللہ چاہے تو اپنی طاقت اور قدرت سے اس کھانے سے وہ طاقت اٹھا لے, کھانا پیٹ نہیں بھرتا, لیکن جو معاملہ کھانے کے ساتھ ہوتا ہے بڑی بڑی دعوتوں میں عمدے سے عمدہ کھانا پکایا جاتا ہے صرف نام کے لیے, پھر کھانا کھایا اور بس اٹھا کے پھینک دیا. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. یہ نعمتیں جو چھینتی ہیں اسی پر پوری تاریخ ہم اٹھا کر دیں گے, اسپین کیوں چھینا گیا, ہندوستان کیوں چھینا گیا, یہ ناقدریاں کیوں ہوئی. ایک زمانہ تھا حیدرآباد سے مکے اور مدینے کے ملازمین کو تنخواہیں جایا کرتی تھی, مکے اور مدینے کے ملازمین, اور اتنی تنگی تھی کہ کوئی حاجی اگر تربوز کھا کے بھی چھلکا پھینک دے تو وہاں کا بدو لڑ کے اس کو اٹھا کے کھا لے. یہ اللہ کی دین ہے کہ اللہ نے نوازا, جب ناقدری پر امت آئے گی تو پھر اللہ چھین لیں گے. کیا ناقدری ہو رہی ہے نعمتوں. دوستو ہم اپنی زندگی کے اندر نعمتیں جو اللہ نے ہمیں عطا فرمائی اس کو بڑے, کل جو میں نے حضرت سلیمان علیہ السلام کا جو کردار میں نے پیش کیا وہ کیا ہے کہ اللہ کی نعمتوں کو بہت ڈرتے ڈرتے استعمال کرنا ہے, کہیں ایسا نہ ہو کہ ان نعمتوں کی ناقدری. کیا بول رہے ہیں اللہ تعالیٰ اسراف پر, قلو وشربو ولا تسرفو, کھاؤ پیو اسراف مت کرو. یہ اسراف کیا ہے, انہ لا یحب المسرفین, ایک شاہی خطاب دے رہے ہیں, شاہی وہاں سے حکم آ رہا ہے, لا يحب, ہم فضول خرچی کرنے والے سے محبت نہیں کرتے. یہ ناپسندیدہ ہے ہمارے نزدیک. کتنی بڑی بات ہے, اللہ کہتے ہیں یہ ناپسندیدہ ہے. اور مزاج کیا بنا, جب تک ہم اسراف نہیں کرتے اس وقت تک لوگوں کی نظر میں پسندیدہ نہیں بنتے. یہ مزاج ہے, جب تک ہم اسراف نہیں کرتے اس وقت تک لوگوں کی نظر میں پسندیدہ نہیں, اور جب تک ہم اسراف نہیں چھوڑتے اللہ کی نظر میں پسندیدہ نہیں. تھوڑی سی زندگی صحابہ کی اور نبی کی سامنے رکھ کر چلیں دوستو, تھوڑی سی زندگی نبی کی اور صحابہ کی, کیا زندگی تھی, کیا مکانات تھے, کیا ان کے کھانے تھے, کیا ان کے لباس تھے. وہ نبوت کا گھرانہ تھا, میری اور آپ کی بساط نہیں کہ ہم وہاں پہنچے, لیکن ان کو تو دیکھ کر ہم اپنی زندگی میں سادگی تو لائیں. سلیمان کے زمانے میں صحابہ کے اور ازواج مطہرات کے گھروں کو جب توڑ کر مسجد نبوی کو وسیع کیا جا رہا تھا, عمر ابن عبدالعزیز سر پہ ہاتھ رکھ کے کہا, کاش ان گھروں کو باقی رکھتا, حاجی حج کو آتے اور مدینے کی زیارت کر کے نبی کے مکانات کو دیکھ کر اپنے مکانات اس طرح سے بناتے. صحابہ کے مکانات کو دیکھتے, نبی کی بیویوں کے مکانات کو دیکھتے, یہ مکانات توڑنے کے قابل نہیں, یہ پوری دنیا کو نمونے کے دکھانے کے قابل ہے. عمر ابن عبدالعزیز نے فرمایا, یہ تو نبوت کا گھرانہ ہے, وہ تو بہت اونچی بات ہے, لیکن ہم تو ہمارے اندر اتنی استعداد اور بساط نہیں کہ ہم وہاں پہنچے, لیکن کم سے کم جو اللہ کی طرف سے نعمتیں ملی, جو اللہ کی طرف سے انعامات ملے ان کی تو قدردانی, کھانے کے معاملے میں, لباس کے معاملے میں, جو حدود اللہ نے بتائے ان حدود میں رہتے ہوئے ہم زندگی گزارو. اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے, ناقدری سے ناشکری سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے. یہ چار باتیں میں نے کہی ہیں, دعا فرمائیں اللہ تعالی ان نعمتوں کو ہم اس ترتیب پر اللہ تعالی ہمیں استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ایک اعلان ہے, ہمارے محمد بھائی ہیں, ان کے والدہ بیمار ہیں, دعا فرمائیں اللہ تعالی انہیں صحت نصیب فرمائے. اور اقبال بھائی کے ایک دوست ہیں ناظم صاحب, ان کا کل انتقال ہو گیا, دعا فرمائیں اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وبارك وسلم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو خطاؤں کو معاف فرما اے اللہ ہم سب کے سیئات کو حسنات سے مبدل فرما اے اللہ ہماری مغفرت فرما اے اللہ یہ مغفرت کا اشرہ ہے اے اللہ مغفرت فرما اے اللہ ہمارے والدین کی مغفرت فرما ہمارے اساتذہ کی مغفرت فرما اے اللہ پوری امت کی مغفرت فرما اے اللہ ہم بڑے گنہگار ہیں سیاہ کار ہیں اے اللہ تو ہمارا ظاہر باطن سب جانتا ہے تیرے سے کوئی چیز مخفی نہیں ہے اے اللہ تیرے سامنے ہم اپنی سیاہ کاریاں پیش کر رہے ہیں اے اللہ تو ہمیں پاک فرما دے اے اللہ تو ہمیں معاف فرما دے ہماری مغفرت فرما دے اے اللہ جو بھائی انتقال کر گئے اللہ ان کی بھی مغفرت فرما ان کے درجات کو بلند فرما جتنے ہم میں بیمار ہیں صحت عطا فرما خصوصاً اے اللہ جن کی دعا کی درخواست کی گئی اللہ انہیں صحت نصیب فرما اے اللہ ہماری زندگیوں میں ناقدری سے حفاظت فرما جو نعمتیں اللہ تو نے ہمیں عطا فرمائی ان نعمتوں کی صحیح استعمال کرنے کی اللہ توفیق ہمیں تو ہی عطا فرما اے اللہ تو ہی ہمیں اس کی استعمال کرنے کی توفیق عطا فرما نافرمانی سے ناقدری سے اللہ ناشکری سے ہماری پوری پوری حفاظت فرما اے اللہ ہماری تراویح کو تلاوت کو روزوں کو قبول فرما اے اللہ صحت عطا فرما جتنے بیمار ہیں سب کو صحت عطا فرما ہمارے ایک ایک مسئلے کو عافیت کے ساتھ حل فرما ہماری دعا کو اپنے فضل سے قبول فرما اللہم صل علی سیدنا محمد و بارک وسلم سبحان ربک رب العزت عما